یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألو، مت سوال کرو، ان اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبدل لکم، اگر تم پہ ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم، تو تم کو بہت بری لگے، یعنی وقت سے پہلے اگر تمہیں ان چیزوں کا جواب دے دیا جائے تو تم اس کو برداشت ہی نہ کر سکو. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم ان کے بارے میں پوچھو گے، ہی نہ یونزل، یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ، تبدلکم، تو خود ہی واضح ہو جائیں گی، تم پہ واضح کر دی جائیں گی. عَفَ اللَّهُ عَنْهَا، جو پہلے کر چکے اللہ نے اس سے تو معاف کر دیا ہے، آئندہ کے لیے احتیاط کرنا، اور اللہ غفور حلیم ہے. ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہم سوئے رہتے ہیں. یہ سونے سے مراد یہ ہے کہ ہم دین کے بارے میں ساری زندگی کچھ بھی جد و جہد نہیں کرتے، نہ توجہ دیتے ہیں، نہ ہماری دلچسپی اور شوق ہوتی ہے، دنیا بھر کی چیزیں سیکھتے ہیں، ایک کے بعد ایک کورس کرتے ہیں. لیکن اتفاق سے اگر بائی چانس راستے میں دین کا علم سیکھنے کا بھی موقع مل جائے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ تو ایک دن میں ہی سارے کا سارا ہمارے اندر انڈیل دیا جائے، اور ہر بات کا ریڈی میڈ فوراً بلیک اینڈ وائٹ میں ہاں یا نہ کی شکل میں جواب دے دیا جائے. ہم کوئی صبر نہیں کر سکتے کہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے کانٹیکسٹ میں اس کو لیں. یہ چیز علم کی راہ میں بہت بڑا ہینڈرنس ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک چیز، مثلاً ایک پودا ابھی نکلا ہے، درخت، اگر اس کے ساتھ پھل لٹک جائے تو خود بھی گرے گا نا. تصور والا ننا منا نازک نازک پودا، اور اس کے ساتھ بڑے بڑے آم لٹک رہے ہیں، لٹک سکتے؟ نہیں لٹک سکتے، پاسبل ہی نہیں. تو اسی طرح آپ لوگ ابھی دین کے راستے میں ننھے ننھے ہیں، ننھے ننھے پودے. جب آپ بہت بڑے بڑے سوال کرتے ہیں اور بڑی بڑی چیزوں کو ایک دن میں جاننا چاہتے ہیں، تو اس سے آپ خود بھی جاگ رہے ہیں، کمر ٹوٹ جائے گی، ابھی جذب کے قابل نہیں، برداشت کے قابل نہیں. اسی لیے آپ کے بہت سے سوال میں یہاں سے ایک طرف کر دیتی ہوں کہ ابھی نہیں، کیونکہ بسا اوقات ہم کیا جو پڑھایا جا رہا تھا اس میں ہماری توجہ کم ہوتی، جو اپنے ذہن میں طوفان ابل رہے ہوتے ہیں ان پہ ہم سوچنے لگ جاتے ہیں، پھر ہمارے اندر ایک ابال آتا ہے کہ جلدی سے ہم سوال کریں، جلدی اس کا جواب ملے، پھر آگے سوچیں گے، پھر آگے سنیں گے. یہ چیز علم سیکھنے کی راہ میں سخت نقصان دے. علم کے کچھ آداب ہیں، کچھ سلیقے ہیں، جن کے بغیر علم کی زینت اور رونق نہیں آ سکتی. تو آئیے احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس موقع پہ نازل کرنی پڑی اللہ تعالی کو آیت. اس کے بارے میں کچھ روایات آتی ہیں. فرمایا، ایسے سوال نہ کرو جن میں نہ تمہارا کوئی دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی، صرف سوال برائے سوال ہو، ٹائم پاس کرنا ہو، یا اپنی اہمیت جتانا ہو، یا اپنی ذہانت کا اظہار کرنا ہو، یا اپنی ایکسائٹمنٹ شو کرنی ہو، یا توجہ کھینچنی ہو کسی کی. کیونکہ عموماً سوال کرنے والے یا سوالوں کے پیچھے یہ نفسیات کام کرتی ہے. بردبار، متحمل، باوقار انسان بات سننے کی زیادہ کوشش کرتا ہے، سمجھ کر جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے، سوال کم کرتا ہے، لیکن جب ضرورت ہو تو ضرور کرتا ہے، بلا ضرورت نہیں کرتا. بعض اوقات ہم صرف فرضی ایشوز پر، مفروضوں کے اوپر سوال کرتے ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو کیسا ہوگا، پھر کیا ہوگا، بھی جب واقعہ پیش آئے گا تو فیصلہ کر لیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے. اب سچویشن جب سامنے آتی تو ہر شخص کو پتا چل جاتا ہے کیسے نپٹوں گا. مثلا ایک لڑکی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ یہ سوچتی رہی بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے اور کیا گزرتی ہے اور یہ کیسے ممکن ہے، اس کو سوچنا اور یہ سب بیکار ہے. جب ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے تو قرآن میں آتا ہے کہ ثم السبیل یسرہ، پھر وہ ان راستوں کو بھی آسان کر دیتا ہے. جب سچویشن میں انسان پڑتا ہے تو اس کا دماغ خود بخود تیز کام کرنے لگتا ہے کہ اب وے آؤٹ کیا ہے. مثلا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس وقت یہ نہ معلوم ہو کہ اس ہال کے دروازے کتنے ہیں، کبھی نہ غور کیا، خدا نخواستہ اگر وہ دروازہ جسے آپ گزرتے ہو وہ بند ہو جائے تو آپ فوری طور پر کیا کریں گے، دوسرے دروازے تلاش کرنے لگیں گی کہ کہاں سے نکلا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہاں صرف اس لیے کہ دروازے گننے بیٹھ جائیں یا اس طرح کی چیزیں, تو یہ وقت ضائع کرنا, جب ضرورت پیش آئے گی تو تلاش بھی ہو جائے گی, کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے. تو ہوا یہ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھی کہ آپ کو بہت برا معلوم ہوا. جب بہت سوال جواب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. آپ نے فرمایا اچھا اب جو چاہو پوچھتے جاؤ, یعنی غصے میں کہا, لیکن لوگوں کو سمجھ نہ آئی. ایک شخص نے کہا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے. دوسرا بولا میرا کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ سالم ہے, شیبہ کا غلام. جب حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے غصے کو دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ایسے سوالوں کے کرنے سے, معافی مانگتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء, ایسے سوال مت پوچھو کہ اگر تمہیں ان کے جواب مل جائیں تو تمہارے لیے بہت برا ہو. دیکھیں یہ سوال کتنا خطرناک سوال ہے کہ میرا باپ کون ہے. اگر یہ بتا دیا جائے کہ جس کو تم باپ سمجھتے ہو تمہارا باپ ہی نہیں, انسان کی زندگی اجیرن ہو کے رہ جائے, اس کا سارا ٹرسٹ اور اعتماد شٹر ہو جائے, اس کی دنیا زندگی تلخ ہو کے رہ جائے. تو اس قسم کی چھپی ہوئی حقیقتوں کو معلوم کرنے کے لیے, اسی لیے تو نجومیوں کے پاس جانا اور غیب کی خبریں معلوم کرنا سب منع کر دیا گیا کہ تمہاری زندگی حرام ہو کے رہ جائے گی. اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ ہم نے فلاں دن فلاں تاریخ فلاں گھنٹے میں مرنا ہے, آپ دیکھیں ہمارا حال کیا ہوتا ہے. پچھلے سال میرے پاس ایک خاتون آئی اپنی ایک جوان بچی کو لے کر. بچی کی حالت بہت ہی خراب تھی, بہت کنفیوزڈ اور بہت کہ کئی دن سے یہ کھا نہیں سکی, کئی دن سے یہ سو نہیں پاتی, کئی دن سے یہ بات نہیں کر پا رہی. کبھی ہوا کیا, کس نے اس کو کیا کہہ دیا؟ کچھ نہیں, اس نے خواب دیکھ لیا کہ میں اگست کی فلاں تاریخ کو مر جاؤں گی, اور اس خواب کا اتنا گہرا اثر ہے اس کے اوپر کہ یہ سخت سہمی ہوئی ہے اور زندگی کے کسی کام میں انٹرسٹ نہیں لیتی. تو آپ اس کو سمجھائیں. میں نے اس کے کندھے پکڑ کے جھنجھوڑا اور میں نے اسے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے, کسی کو اس کی موت کا وقت نہیں پتا, اور یہ تمہیں بالکل ایک شیطانی وسوسہ ہے اور اس کو جھٹک کے نکال دو, تمہیں کوئی مرنا ورنا نہیں. ہو سکتا ہے تم اگر مرنا ہی ہو تو اگست کا کیا, تم آج بھی مر سکتی ہو. تو خیر میں نے اسے کہا کہ اس کو کلاس میں بھیجیں. وہ کلاس میں آنا شروع ہوئی, اور اللہ کا کرم ایسے ہوتا ہے, قرآن ایسی چیز ہے جو ہر آنے والے کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی بیکار میں بھی آ کے بیٹھ جائے تو بد نصیب نہیں جاتا, کچھ نہ کچھ اسے اپنے لیے ضرور ہی مل جاتا ہے. ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق اس میں سے کچھ نہ کچھ لے لیتا ہے. اگست آیا, گزر گیا, کوئی مری شری نہیں, ٹھیک ہوئی, اور الحمدللہ جب تک قرآن ختم ہو بالکل نارمل لائف پہ آ گئی تھی. تو یہ ایک عجیب تماشا ہے کہ انسان ہمیشہ ان چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے کہ جن کے بارے میں اسے نہیں بتایا گیا, اور نہ بتا کے ہمارا ہی بھلا کیا گیا, ورنہ ہمارا کھانا پینا چھوٹ جائے. تو ایسے سوال پوچھنے بھی نہیں چاہیے, نہ کریدنے چاہیے, نہ ان کے پیچھے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. انسان کو یہ سب چیزیں بیکار بنا دیتی ہیں. پھر اسی طرح اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ استاد کو اریٹیٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر استاد اریٹیٹ ہو جائے تو صحیح طور پر علم نہیں دے سکتا, کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہوتا ہے نا. اگر اس کو غصہ دلا دیا جائے تو نقصان شاگردوں کا ہی ہے. جیسے کہ اس دن بات ہوئی تھی نا کہ ہم چھٹی کرتے ہیں تو ہم کو تو منع کیا جاتا ہے اور آپ خود چھٹی کر لیتی ہیں, تو اس پہ ایک بچے نے بڑا اچھا جواب دیا کہ جب شاگرد چھٹی کرتا ہے تو شاگرد کا تو نقصان ہوتا ہے, لیکن جب استاد چھٹی کرتا ہے تو استاد کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, کہ اس کا کچھ نہیں جاتا, لیکن اگر شاگرد نہیں آتا تو وہ اس کو ملنے سے رہ جاتا ہے جو ملنا چاہیے اس کو. تو بالکل اسی طرح اگر طالب علم ایسا رویہ اختیار کریں کہ اصل سبق کو اور اصل چیز کو چھوڑ کر لایعنی باتوں میں الجھنے لگیں, تو جو علم کا اصل طریقہ ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے. سوال پسندیدہ ہے لیکن وقت پر, جیسے ہر پھل موسم میں موسم کے ساتھ آپ کو صحت دیتا ہے, اور موسم سے پہلے کچا پھل کھائیں آپ تو گلا بھی خراب اور بخار بھی ہو جائے گا. کچے آم کھانے کا مزہ کچھ اور ہے اور پکے کا کچھ اور اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح اگر گل سڑ جائے تو پھر اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں. تو وقت پر سوال اچھا سوال نصف علم ہے اور بہت سے چھپے نقطے کھولتا ہے، لیکن بے وقت سوال اور انٹرپٹ کر کے سوال کرنا یہ استاد کو تکلیف دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ شفیق اور مہربان تھے، لیکن لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے آپ سخت ناراض ہوئے. ایک اور روایت ہے، ایک شخص نے پوچھا میرا باپ کہاں ہے، آپ نے فرمایا دوزخ میں. ظاہر ہے دوزخ ہی میں ہوگا، اسی لیے جھوٹ تو نہیں کہا ہوگا آپ نے، لیکن آپ خود سوچیں کہ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے ماں باپ مرنے کے بعد جہنم میں گئے ہوئے ہیں، تو اس انسان کو چین آ سکتا ہے؟ کیا ضرورت تھی ایسے سوال کی؟ ایک اور روایت میں ہے کہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا قصور وار وہ مسلمان ہے جو ایک بات پوچھے جو حرام نہ ہو لیکن اس کے سوال پوچھنے پر حرام ہو جائے. کیونکہ جتنے زیادہ سوال ہوتے ہیں اتنی دین میں تنگی ہوتی جاتی، اور بعض سوال محض مفروضوں پہ قائم ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بے فائدہ بک بک کرنے، یعنی ایسے گوسپس کرنے اور فضول میں باتیں کیے چلے جانے سے، زیادہ سوال کرنے سے، مال و دولت ضائع کرنے سے، ماؤں کو ستانے سے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے، اور دوسروں کا حق دبانے سے. ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے. کیا؟ بے فائدہ بک بک کرنا، زیادہ سوال کرنا، مال ضائع کرنا، ایسے بس بازار نکل کے جو نظر آئے خریدتے گئے خریدتے، جیسے بچے ہوتے ہیں نا، جو کھلونا نظر آ جائے یہ بھی لے لیں یہ بھی، اور گھر آ کے پھینک کے سوئیں گے یاد ہی نہیں ہوگا کیا خریدا تھا. ماؤں کو ستانا، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، اور دوسروں کا حق دبانا، کسی کی چیز لے کے بیٹھ جانا اور کہنا کر لو جو کرنا میں تو نہیں دے رہا تمہیں. ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص اقرا بن حابس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ چپ رہے. سائل نے دوبارہ یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا نہیں. پھر فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کو نبھا نہ سکتے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں چھوڑ دوں یعنی اس کا ذکر نہ کروں، تم بھی اس کا ذکر نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی بنا پہ تباہ ہوئے. زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی بنا پر تباہ ہوئے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ بس اتنا ہی علم دیا جانا ہے، اور لوگ اس سے زیادہ. اب ہوتا پتہ کیا ہے، ہمیں بھوک نہیں لگی ہوتی، کوئی کہتا نا کھانا کھا، ہم کہتے نہیں ہمارا دل نہیں چاہ رہا دل نہیں چاہ رہا. اچھا کہ وہ زبردستی ایک لقمہ کھلا دینا تو پھر آپ کی بھوک بھڑک اٹھتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں اچھا اور بھی لیا اور بھی اور بھی. اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو بھوک نہیں تھی، اب آپ سب سے بھوکے انسان بن گئے. علم کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. پہلے ہمیں کہا جاتا ہے آؤ علم سیکھو دین جانو، ہم کہتے ہیں نہیں ابھی ضرورت نہیں، بعد میں کر لیں گے، دیکھا جائے گا. پھر اگر ایک لقمہ کھلا دیا جائے تو پیاس بھڑک اٹھتی ہے، جیسے میٹھا پی کر اور پیاس لگتی ہے. بالکل اسی طرح علم کی مٹھاس جب محسوس ہونے لگتی ہے تو پیاس اور بڑھنے لگتی ہے. سیکھنے سے پہلے اکثر لوگ کہتے ہیں کیا سکھائیں گے، سب پتہ تو ہے دین میں کیا کرنا ہے. اب بھی آپ دیکھیں لوگ آپ سے کہتے ہیں کیا کرنے جاتے ہیں، کیا نئی بات سیکھتے ہو، پتہ نہیں کیوں یہ عورتیں پاگل ہو رہی ہیں، کیا نیا ہے، نتھنگ نیو، سب پتہ تو ہے. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پتہ نہیں تھا تو نہیں پتا تھا، جب پتا چلنے لگا تو اب تڑپ بڑھ گئی یا پیاس بڑھ گئی کہ اب یہ بھی پتا ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، ہر بات کا جواب پتا ہو. پھر اس کے لیے ہم صبر بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں آج ہی پتا چل جائے، جو کل پتا چلنا ہے وہ آج معلوم ہو. اس سے بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ایک پودا گریجولی آگے بڑھے تو اس کا فائدہ ہے، لیکن جو مشروم ایک دن میں پھوٹ اٹھتے ہیں اگر کاٹے جائیں تو اندر سے آپ نے دیکھا کس قدر خصوصے ہوتے ہیں. اس کے برعکس ایک وہ پھل جو گٹھلی والا ہوتا ہے کتنا میٹھا ہوتا ہے، پک جاتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، اس کا رنگ بھی نکھرتا ہے، اس میں شائن بھی آتی ہے، اس کا ٹیکسچر بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا اثر بھی اچھا ہوتا ہے، کتنا مفید ہو جاتا ہے. ہم سب علم کی دنیا میں داخل ہو کر ایک ایمان کا ایک بیج ہوتے ہیں جس کو پھر ہم پروان چڑھاتے ہیں اس پودے کو روز 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 روز. उसको छुट्टी भी नहीं कर सकते बीच में, क्योंकि वो फिर सूखने भी जल्दी लगता है। छोटा पौधा जो होता है ना जल्दी सूखता, अभी 15 छुट्टियां आ रही है ना, सख्त इम्तिहान आ रहा है। तो एक छुट्टी आ जाए ना बीच में, तो अगले दिन दिल कैसा मेला मेला हो जाता है कि अच्छा अब फिर आज जाना है, फिर आप आते हैं फिर ठीक हो जाते। घर से निकलना इतना मुश्किल लगता, फिर आप आते हैं फिर जाने को दिल नहीं चाहता। बेशक आज किसी ने मुझे लिख के दिया था क्लास के टाइम और लंबा करते क्योंकि हमारी तिश्नगी रह जाती है जी, किसी ने कहा है, आपने नहीं कहा इसलिए तो बहरहाल तिश्नगी अच्छी है। और अभी तो जब साल खत्म होगा तो आप कहेंगे है अभी वो सीखा ही कुछ नहीं, अब तो समझ आने लगा था और अब खत्म। जी सही, बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। अच्छा अब आप देखें कि कोई पौधा अगर आप बीज के अंदर से ही निकालने की कोशिश करें, उसे तोड़ के कहें इसके अंदर से ही तो सब निकलता है, तो वो ये सारा मुर्गी काट के सोने का अंडा उसे का सारे इकट्ठे ही निकाल लेता हूँ, एक ही दिन में मिलियनेयर हो जाऊं, तो बेचारा एक ही अंडा निकला और मुर्गी भी गई। वो मिसाल भी आपने पढ़ी होगी कि एक शख्स ने देखा कि एक तितली लार्वे के अंदर से निकल रही है, वो अंडे से निकल रही है और वो बहुत तड़प रही, हिल रही हिल रही हिल रही। उसने कहा है कितनी तकलीफ उठा रही है, क्यों ना कैंची लेके उसका काटूं और इसको जल्दी से बाहर आजाद करूं। और क्या हुआ, जब उसने कैंची से उसका खोल काटा तो वो तितली निकल के मर गई, क्योंकि अभी वो जिंदा होने के काबिल नहीं थी। कभी आपने अंडे से बच्चे निकलते वो देखे होंगे, चूजे निकलते देखे होंगे कि अगर वो जब मुर्गी ठोकर मारती है फिर वो एक चोंच निकालते हैं, फिर तड़प रहे तो हिल रहे होते हैं, आप कह लो जल्दी से तोड़ो इसको बाहर निकालो। तो अगर आप जल्दी से तोड़ के बाहर निकाल लेंगे तो उससे क्या होगा, आपने देखा होगा कि अमूमन जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं उनका सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है, माँ के पेट में पता भी नहीं चलता क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं किस तरह जी रहे हैं, कोई इनक्यूबेटर में रखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर वो जल्दी बाहर आ जाए तो एक मुसीबत हो जाती है, कई कई हफ्ते उनको मस्नूई तनफ्फुस और उस सब में रख के पालना पड़ता है। तो अल्लाह के हर काम में एक वक्त है, क्यों आता है कि सिबत अयाम 6 दिन में ये सब बनाया, अल्लाह चाहता कुन से एकदम बना के रख देता, ये क्यों, ताकि जिस चीज के बनने में एक वक्त लगता है उसके अंदर एक खास हुस्न आता है, एक वकार पैदा होता है। जितना किसी चीज को चमकाएं रगड़े, जितने रगड़े खाए कोई चीज उतनी ही मुलायम हो जाए। आपने कभी समुंदर देखा तो होगा और उसमें जाके आपने देखे होंगे उसके किनारे पड़े हुए छोटे छोटे पत्थर, जरा उठा के उनको पहले आप हाथ से मलते हैं फिर अपने गाल पे लगा के देखते हैं कि गाल मुलायम है कि पत्थर मुलायम है। होता वो भी पत्थर है लेकिन पानी की चोटें खा खा के, पानी गुजर गुजर के उसको इतना मुलायम कर देता है, इतना खूबसूरत बना देता है कि उसके मुकाबले में एक अनगढ़ पत्थर वो हुस्न नहीं रखता। चिप्स रगड़ी जाए तो ही खूबसूरत नजर आती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान जब इल्म के रास्ते में रगड़े खाता है, मेहनतें करता है, तकलीफें उठाता है, सब्र करता है, तो ही उसमें से रस टपकता है। इसलिए ये सफर जो आपने इख्तियार किया है, ये सब्र का रास्ता है, ये हिल्म का रास्ता है, ये माफ करने का रास्ता है। इसीलिए फरमाया अफल्लाहु अन्हा, जो पहले हो चुका हो चुका, अब आइंदा ये ना करना, यानी बेसब्री से काम न लेना। अल्लाह गफूरुन हलीम है, यहाँ गफूरुन रहीम नहीं कहा, गफूरुन हलीम कहा कि वो बुर्दबार है, तुम भी अपने अंदर तहम्मुल की सिफत पैदा करो, तुम भी सब्र से काम लो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस काम से मैं तुम्हें मना करूं उससे बाज रहो, जिसका हुक्म दूं उसे जहां तक हो सके बजा लाओ, क्योंकि तुमसे पहले लोग ज्यादा सवाल करने और अपने पैगंबरों से इख्तलाफ की वजह से तबाह हुए। कि हर चीज में डिसएग्री करना, आर्ग्यू करना, बहसें करना, दीन के मामले में खासतौर पर बहुत ज्यादा मीन मेख निकालना नुकसानदेह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने कुछ फराइज तुम पे आयद किए हैं, उन्हें जाया ना करो, कुछ चीजें हराम की हैं उनके पास न फटको, कुछ हुदूद मुकरर की हैं उनसे आगे ना बढ़ो, کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اس کو بھول لاحق ہوئی ہو، لہذا ان کی کرید نہ کرو، بہت زیادہ مین میں خسم نہ نکالو، جو سمجھ میں آئے کر لو، اسی میں بھلا ہے. قد سألها قوم من قبلكم، تحقیق سوال کیا اس کے بارے میں ایک قوم نے، من قبلكم تم سے پہلے، یعنی ایسے ہی سوال تم سے پہلے بھی ایک قوم نے کیے تھے جیسے تم اپنے نبی سے کرتے ہو، لا یعنی اور بے مقصد. اور یہ کس قوم کی طرف اشارہ ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف، کہ جب انہیں اللہ کی طرف سے کوئی کام کرنے کا حکم ملتا تو وہ اس سے بچنے کے لیے تاویلیں ڈھونڈتے اور طرح طرح کے سوال کرتے. ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے، یعنی پہلے خود ہی عقائد اور احکام میں منہ شگافیاں کی، ایک ایک چیز کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کیے، غیر ضروری تفصیلات معلوم کی، اور خود اپنے لیے بہت سی پابندیاں ایجاد کروائیں، پھر انہی میں خود الجھ گئے اور عملی طور پر نافرمانی کرنے لگے. آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کا حال بھی کچھ اس سے کم نہیں. بعض اوقات بالکل لایعنی بے مقصد ارریلیونٹ سوال کرتے ہیں جس کی تفصیل میں جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہمیں. مثلا آپ دیکھیں کہ یہ حالت احرام میں شکار ہی کے اوپر سوال ہیں، یہ کئی سوال میں نے ایک طرف رکھ دیے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ سوال کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے، آؤٹ آف کیوریوسٹی یا کوئی نفع مند علم حاصل کرنے کے لیے یا عمل کے لیے؟ جہاں تک عمل کا سوال ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی بھی شکار کا ماہر ہو، یا کتنے لوگ ہیں جو نشانہ بازی کر سکتے ہیں آپ میں سے. پھر یہ کہ اگر نشانہ بازی کر بھی سکتے ہیں تو آپ کے کتنے گھر والے ایسے ہیں جو آپ کو احرام کی حالت میں کسی جنگل میں لے جائیں گے کہ وہاں آپ شکار فرمائیں؟ اور پھر عام حالات میں اگر آپ کبھی شکار کے لیے نہیں تشریف لے گئیں تو حالت احرام میں جان بوجھ کے شکار کرنے کو جائیں گی آپ؟ ہماری ریچ سے باہر ہے بالکل یہ چیز. لہذا عمل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بائی چانس بھی ایسی کسی سچویشن کا کوئی ابھی دور دور بھی وہ نہیں ہے خیال یا چانس. دوسرا یہ کہ کوئی ایسا شخص آپ سے فتویٰ لینے کو آئے گا، آپ سے پوچھے گا آ کے؟ اس لیے کہ آپ سے عموماً سوال پوچھنے والے خواتین ہوں گی جو آپ ہی کی طرح ہیں، جن کو شکار سے کوئی غرض نہیں. مجھ سے بہت دفعہ کئی مرد سوال کرتے تو میں ان کو ریفر کرتی ہوں کہ آپ کسی مولانا صاحب سے پوچھ لیں، اس لیے کہ بہت سے مرد ہیں جواب دینے کو. میں اگر خواتین ہی کی ضرورت پوری کر لوں تو وہ بھی بہت کافی ہے، کیونکہ غیر ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو الجھا کے اپنا وقت ضائع کرنا ہوتا ہے. زندگی اتنی تھوڑی ساری ہے کہ اگر ہم ارریلیونٹ غیر ضروری کاموں سے نہیں بچیں گے تو ہم ضروری اور مفید کام کر ہی نہیں سکتے. مفید کام کرنے کا راز اس میں ہے کہ غیر مفید چیزوں سے بچیں. غیر ضروری، لا یعنی، بیکار، بے مقصد، لغ. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہی، انسان کے اسلام کا حسن اس میں ہے کہ وہ بے فائدہ بیکار چیزوں کے پیچھے نہ پڑے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ ایک آیت کے سمجھنے تک ایک بات سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے. اگر کوئی سچویشن پیدا ہو ہی گئی کہیں زندگی میں، یا آپ کو کسی کی مدد کرنے کا چانس مل ہی گیا، تو اللہ نے ابھی بہت سے علماء کو زندہ رکھا ہوا ہے جو آپ کو اس مسئلے کا حل تلاش کر دیں گے. تو اس لیے اس وقت کو ہم کسی اور زیادہ مفید بحث میں لگائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. پھر اسی طرح کچھ یہ سوال تھے کہ مرغابی حلال ہے، بطخ حلال ہے. اب آپ خود سوچیں کہ یہ سوال کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں. اور کل کا سبق پڑھ کے پھر اگر ہم یہیں کھڑے ہیں تو معلوم نہیں ہم سبق سنتے بھی ہیں یا نہیں، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی مرغابی کے شکار پہ نہیں جا رہا. مرغیاں اتنی ہیں کہ بطخ کھانے کا موقع نہیں ہے. تو اس کے لیے تو ایک الگ ہمیں چیپٹر کھولنا پڑے گا کہ جس میں اسلام کے جو قانونی احکامات ہیں اور فقہی احکامات ہیں اس کے لیے پھر آپ کو کئی اور سال لگانے کی ضرورت ہے جیسے اور مدارس میں ہو رہا ہے. ہمارے اس کورس کی غرض یہ ہے کہ ان چیزوں پر ہم اپنی انرجیز لگائیں کم سے کم وقت میں کہ جو ہمارے ہر روز دن میں 5 مرتبہ پیش آنے والے مسائل ہیں. مثلا نماز ہی میں 2 دن سے دیکھا جا رہا ہے نا کیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگ. یہ نہیں کہ کوئی تجسس ہو رہا ہے, میں تو خود 7 پڑھ رہی ہوتی ہوں لیکن میں نکلتی جاتی ہوں اور مجھے بہت سی فیڈ بیک ملتی ہے, میڈم لوگوں کو نماز نہیں پڑھنی آتی, نہ صحیح رکوع آتا ہے, نہ صحیح سجدہ آتا ہے, نہ بیٹھنے کا طریقہ آتا ہے, اور اندر تو معلوم نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے. وہ تو سنیں گے ابھی انشاءاللہ تو پتہ چلے گا کہ نماز پڑھنے کا کیا عالم ہے. وہ نماز جو فرض درجے میں دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم کو فکر نہیں ہے کہ وہ ہماری صحیح ہے یا نہیں ہے, اس میں کوئی غلطیاں تو نہیں, لیکن وہ چیز جو زندگی میں پیش آنے کا کوئی چانس ہی دور دور نہیں, ان کے بارے میں ہمارے ایسے ایسے سوالات. تو یہ دراصل ہماری حالت کا پتہ دیتے ہیں کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں اپنے کام کے کرنے میں. اگر آخرت کی فکر لگ جائے تو ساری غیر سنجیدگی ختم ہو جائے اور سنجیدگی آ جائے کہ وہاں کن چیزوں کا پہلے حساب ہونا ہے. آپ کو پتہ پہلا حساب کس کے بارے میں؟ نماز. اگر وہ پوری ہے, وہ صحیح ہے تو آگے بھی نجات کا رستہ کھل جائے, اگر وہ پوری نہیں تو وہی پکڑے ہوئے ہیں مجرم کی طرح. اس لیے اپنی زندگی میں پرائیورٹیز مقرر کریں. تو پہلے کرنے کا کام کیا ہے, پہلی ضرورت کیا ہے, پہلی فکر کیا ہے؟ یہ ہمارا دشمن شیطان ہے جو ہمیں اہم سے غیر اہم میں الجھائے ہوئے ہیں, اہم سے غیر اہم میں. بہت قیمتی ہے یہ وقت, بہت قیمتی, اور وقت ایسی دولت ہے جو سب کو برابر ملتی ہے, کسی سے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی. آج بھی ہر روز کی طرح سب کو 24 گھنٹے بانٹے گئے. اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ اے کو تو 24 گھنٹے دیے جائیں اور بی کو 23 گھنٹے دیے جائیں, سب کو 24 ملے. ابھی ہر ایک کی اپنی قسمت کہ ان 24 گھنٹوں کا وہ استعمال کیا کرتا ہے, کن کاموں میں لگاتا ہے, مفید یا غیر مفید, اس میں کمائی کیا کرتا ہے. دنیا کے مال کے بارے میں ہم کتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ ایک روپیہ بھی ہمارا گم نہ ہو, کہیں گر نہ جائے, کم نہ پڑ جائے. لیکن وقت جیسی دولت جو پھر کبھی بھی نہیں آئے گی, یہ دن جو آج کا گزرا یہ پھر نہیں آئے گا, اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں کہ اس مال و دولت کو بھی کبھی سنبھالیں اور اس میں مفید کام کر کے آخرت بنانے کی فکر کریں.